الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. وقال الله تعالى نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. وقال الله تعالى وذو خوف وطمع. وقال الله تعالى انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. وقال الله تعالى ان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. ودخل عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في الموت فقال كيف تجدك؟ فقال أرجو الله يا رسول الله وإني أخاف على ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب العبد من في مثل هذا الموت إلا أتاه الله ما يرجو منه من آمنه مما يخاف. وقال عليه الصلاة والسلام إن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان فإني قد غفرت فلان وأحببت عملك، أو كما قال صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، ایک بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، کہ دنیا میں بھی ہر چیز اعتدال پر قائم ہے اور آخرت کی تمام چیزیں اعتدال پر حاصل ہوتی ہیں. لیکن یہ وہ اعتدال ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہو، اپنی طرف سے ہم اپنے اعتدال مقرر نہیں کر سکتے، لہذا اس کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا سہارا لینا ہوتا ہے اور معلوم کرنا ہوتا ہے کہ وہ اعتدال کیا چیز ہے. مثلاً اگر ایک انسان کا ٹیمپریچر بڑھ جائے تو بیماری، اگر ٹیمپریچر کم ہو جائے تو بیماری، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بیماری، بلڈ پریشر کم ہو جائے تو بیماری، بلڈ پریشر بڑھ جائے تو بیماری، رنگ بہت گورا ہو سفید پھر بھی قبول صورت نہیں، رنگ بہت کالا ہو پھر بھی قبول صورت نہیں، بہت لمبا ہو کوئی پھر بھی قبول صورت نہیں، بہت چھوٹا ہو پھر بھی قبول صورت نہیں. یعنی ہر چیز جو ہے دنیا کے اندر وہ اعتدال پر قائم ہے، اور جو اعتدال سے باہر نکلتا ہے تو وہ اس کا نقصان اٹھاتا ہے. اسی طرح آخرت کے معاملات بھی ہیں. توحید سبحان اللہ ہمارے دین کا اساس ہے، لیکن اس توحید سے اگر شاعر اللہ کی نفی ہو جائے، شاعر اللہ کی بے ادبی ہو جائے تو یہ نقصان کی بات ہے. اور اس طرح ادب بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اس سے توحید کی نفی ہو جائے، شرک میں مبتلا کوئی ہو جائے تو یہ نقصان کی بات ہے. اس وجہ سے وہ توحید جو بے ادبی تک پہنچائے اور وہ ادب جو شرک تک پہنچائے، دونوں ٹھیک نہیں ہے. ہمیں توحید بھی اختیار کرنا ہوگا اور شرک سے بھی، اور جو ہے نا وہ بے ادبی سے بھی بچنا ہوگا، ادب بھی اختیار کرنا ہوگا اور شرک سے بھی بچنا ہوگا. اس طرح ایک انسان بہت ڈر جائے, اوہ کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, تو بھی ٹھیک نہیں ہے. ڈپریشن میں چلا جائے گا, مایوسی میں چلا جائے گا, بلکہ بعض دفعہ این ممکن ہے کفر میں چلا جائے. تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. بہت پر امید ہو جائے, بس جی اللہ غفور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے والا ہے, اور گناہوں پہ لگاؤ, گناہوں پہ جرت ہو, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ظاہر ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفات کا نعوذ باللہ من ذالک غلط استعمال ہے. بالکل اسی طریقے سے بات ہے جیسے مثال کے طور پر اچھا خاصا دودھ ہو اور اس کے بارے میں مجہول لوگ, مطلب جن کو لوگ نہیں جانتے, چار پانچ آدمی کہہ دے کہ اس میں کسی نے زہر ڈالا ہوا ہے, اس کو کوئی پی سکے گا, جرت کر سکے گا؟ کہہ دے جی اللہ مالک ہے جی, کوئی بات نہیں, پی لو. ہاں جی, کیا پی لے گا؟ نہیں پی سکتے. اس وقت ان سے کہنا ہے کہ بھائی وہ تمہاری باتیں کہاں گئی جو تم کہتے ہو کہ جیسے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, اس طرح اللہ پاک مالک بھی ہے, اللہ جل شان و بچانے والا بھی ہے, پھر پیو نا. چونکہ اس کا نتیجہ دنیا میں مل رہا ہے تو ڈر رہا ہے. ہاں جی, اور معافی کا نتیجہ آخرت میں پتہ چلتا ہے, اس لیے بے خوف ہے. یہ ایمان کا مسئلہ ہے, کمزوری ادھر ہے. تو اتنے امید بھی ٹھیک نہیں کہ بے خوف ہو جائے, نہ ڈر ہو جائے, گناہوں پہ جرت ہو جائے, اول پھول بکنے لگے, اور اتنا ڈر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کام ہی نہ کر سکے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں, ان کی والدہ کو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا, تو ان کے جاننے والا ڈاکٹر تھا, اس کو بلایا فیملی ٹرمز سے ان کے ساتھ. اس نے جب اس کے والدہ کا بلڈ پریشر چیک کیا تو اتنا زیادہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی اس کا فارج ہو سکتا تھا یا ہارٹ اٹیک ہو سکتا تھا, یعنی وہ اتنا زیادہ تھا, یا درگر مطلب ظاہر سر کی رگیں پڑ سکتی. تو انجیکشن لگانا چاہتا, انجیکشن اسے لگ نہیں رہا تھا, اس خوف کی وجہ سے وہ اسے انجیکشن نہیں لگ رہا تھا. تو اس کے بیٹے نے اس کو حوصلہ دیا کہ آپ کوشش کر لے, مطلب ظاہر جو کچھ ہونے وہ تو ہونے, لیکن آپ کوشش کر لے. کس طریقے سے اس نے انجیکشن لگایا اور قابو میں چیز آ گئی. خوف کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک انسان کچھ کر سکتا ہے, ہمت کر سکتا ہے, لیکن جس وقت ڈر اس پہ سوار ہو جائے تو وہ جو ہے نا مطلب اس کام کی جرت ہی نہیں کر سکتا, ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور مطلب وہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمارے جو اس وقت یہ مسئلہ چل رہا ہے کورونا کا, اس میں شاید اس مضمون کی جو آج کی ہے سب سے زیادہ ضرورت ہے, سب سے زیادہ ضرورت ہے. کیونکہ کورونا ایک بیماری ہے, جیسے ٹی بی ایک بیماری ہے, جیسے ہارٹ اٹیک ایک بیماری ہے, جیسے ملیریا ایک بیماری ہے, جیسے ہیپاٹائٹس ایک بیماری ہے, اس طرح ایک بیماری ہے. ان بیماریوں میں بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں. وہ بیماریوں میں بعض ایک دوسرے کو لگتی ہے, مثلا ٹی بی تو لگتی ہے, وہ تو سب کو پتہ ہے, ہیپاٹائٹس بھی لگتا ہے اگر احتیاط نہ کیا جائے, لیکن اس پہ اتنا خوف لوگوں میں نہیں دیکھا گیا. حالانکہ ٹی بی کے اموات کرونا سے بہت زیادہ ہیں, عام انفلوئنزا کے اموات بہت زیادہ ہیں, لیکن اس کا خوف طاری نہیں کیا گیا. نتیجتاً لوگ بس گزار دیتے, بھائی وہ سخت زکام یہاں پر آتا کوئی شاہ صاحب آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا, مجھے سخت زکام ہے. اچھا جی بہت مہربانی, شکریہ. ٹھیک ہے, ظاہر مطلب ہے کہ ایک جینون بات ہے, کم از کم نیت صحیح ہے اس کی, لیکن زکام ہے بس, پتہ چل جائے. بلے لوگوں نے مشہور بھی کیا تھا, بھائی زکام وائرل زکام جو ہوتا ہے یہ سات, اگر دوائی کہو گے تو 7 دن میں ٹھیک ہوگا, اگر دوائی نہیں کہو گے تو 1 ہفتے میں ٹھیک ہوگا. بات یعنی ایک ہی ہوتی تھی کہ چاہے دوائی لو چاہے دوائی نہ لو برابر, بالکل اس میں بھی ایسی بات ہے. لیکن اس کا خوف اتنا زیادہ طاری کروایا گیا کہ لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور نارمل زندگی بالکل کریش ہو گئی, معیشت بھی کریش ہو گیا. پتہ نہیں لوگوں کا کتنا نقصان ہوا. ایک بات اور بھی ہے, جو اموات ہوئی ہیں مطلب جو کرونا سے, اول تو اس میں سارے کرونا کے نہیں ہیں, کنفرم بات ہے, مطلب اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے, وہ سارے کرونا کے نہیں ہیں, کم از کم بعض کو ہم جانتے کہ وہ کرونا کے نہیں تھے, وہ لوگوں نے کرونا میں شامل کر لیا. ہاں جی کرونا کے سارے نہیں ہیں, لیکن کرونا کے بھی ہیں, اس سے انکار نہیں ہونا چاہیے. کرونا کے بیمار بھی ہیں, وہ بھی ہم جاننے والے جانتے ہیں, ہمارے بعض رشتہ دار کرونا صرف شہید ہو گئے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ مطلب کرونا کی بیماری تو ہے, اور اس سے انسان مر بھی سکتا ہے, جس طرح بعض دوسری بیماریوں سے بھی انسان مر سکتا ہے. تو جو کرونا سے فوت ہوئے ہیں وہ بھی ہیں, لیکن کرونا سے بہت سارے لوگ بچ گئے ہیں, جن کو کرونا ہو گیا گھر میں ٹھیک ہو گئے, بالوں کو ایک چینگ تک نہیں آئی, بخار نہیں ہوا, بالوں کو پتہ بھی نہیں چلا کرونا گزر گیا ان کا. یہ بھی ہوا ہے, تو یہ بھی ہے. اس میں جو فوت ہوئے ہیں کرونا سے, ان میں بھی غالب اکثریت ان کی ہے جو خوف سے مرے ہیں, کرونا کے خوف سے مرے ہیں. کیونکہ خوف کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, خوف کی وجہ سے شوگر بڑھ جاتا ہے, خوف کی وجہ سے دل بیٹھنے لگتا ہے, خوف کی وجہ سے اعصاب جواب دینے لگتے ہیں. ان میں سے کوئی بھی وجہ موت کی ہو سکتی, یعنی تو جو مر گئے ہیں مطلب یعنی جس کو کہتے ہیں کرونا سے, ان میں بھی غالب اکثریت ان کی ہے جو خوف سے مرے. اب اگر یہ خوف طاری نہ کیا جاتا تو ان کو بھی نکالو جو کرونا سے نہیں فوت ہوئے, ان کو بھی نکالو جو خوف سے فوت ہوئے, تو کتنے رہ گئے؟ بہت تھوڑے. تو اب بتاؤ یہ بدماشی تھی یا نہیں تھی؟ ہاں جی خوف طاری کروایا گیا. ہاں جی اس انداز میں طاری کروایا گیا کہ بالکل لوگ بیٹھ گئے. اب میں آپ کو حقیقت بتاؤں, اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ پاکستان, انڈیا, ایران, یہ تینوں ایک ہی سطح پر ہیں, تینوں ایک ہی سطح پر ہیں, موسم ایک ہے, موسم میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن انڈیا میں کل کی خبر ہے 64,000 ایک دن میں آئے ہیں, 64,000 ایک دن میں پیشنٹس, وہ تقریباً ایک ہی وقت میں شروع ہوا ہے پاکستان میں اور انڈیا میں, ٹائم بھی تقریباً وہی ہے 26 فروری کے لگ بھگ. تو وہاں کا مسلسل ابھی بڑھ رہا ہے, 64,000 تک پہنچ گیا. ابھی امریکہ سے بھی یعنی امریکہ کے 54,000 ہے غالباً جو کل آئے, اس کے 64,000 آئے ہیں. اور ایران کا بھی یہ حال ہے, وہاں پر بھی سیکنڈ ویو آ گیا ہے. تو اللہ پاک کا مسلمانوں کے ساتھ بڑا ہی ہلکا ہاتھ ہے. ترکی کو لے لو, سعودی عرب کو لے لو, افغانستان کو لے لو, بنگلہ دیش کو لے لو, انڈونیشیا ملیشیا کو لے لو، الحمدللہ بہت اچھا ہاتھ ہے، ہم نے باقاعدہ اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے. مسلمان ممالک جتنے ہیں اس میں نصف سے کم ہے کافروں کے مقابلے میں، نصف سے کم ہے کافروں کے مقابلے میں. اور اموات جو ہے وہ 1/3 سے کم ہے، تہائی سے کم ہے. اور ہمارے حال یہ کہ ہمارے اموات کا وہ جو میں نے بتا دیا کہ ریزن کیا، جس میں کورونا وغیرہ نان کورونا بھی شامل کیے گئے، تو اصل میں کیا ہے معاملہ؟ الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ بہت نرم ہے، لیکن یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ اس وقت اللہ کرے کہ ہمارے حکومت والوں کو ہوش آ جائے، عقل سے کام لے، ایران کے ساتھ اپنے دروازے نہ کھولے، کیونکہ پہلے بھی ایران سے آیا تھا، کم از کم یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں، نہ کوئی فرقواریت کی بات ہے. بھئی اگر رولپنڈی میں جنگ وہ جہلم سے آ جائے تو یہ فرقواریت کی بات ہے؟ سرحد پہ لگے ہوئے اب ہم کہیں گے رولپنڈی میں جہلم سے آ گیا، تو اس میں کون سی فرقواریت ہے؟ تو بالکل ایران میں تھا، پاکستان میں نہیں تھا. اب ایران کے لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کھلا، نتیجتاً وہ جناب ایران سے پھیل گیا. ہمارے ہاں جتنا بھی گئے ہیں وہ سب وہ ایرانی چکر میں بیمار ہوئے ہیں، حتیٰ کہ اسلام آباد میں جو آیا وہ بھی ایران سے آیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ماننا چاہیے نا، آخر خدا کے بندو تم اپنے آپ کے کیوں دشمن ہو؟ عراق جس کی نصف آبادی شیعہ ہے، انہوں نے ایران کے زائرین کو روکا ہوا ہے، ان پر پابندی ہے. وہاں تو فرقواریت کا کوئی الزام نہیں لگایا جاتا، عراقی حکومت نے پابندی لگائی، وہ نہیں جا سکتے ایرانی ہوتے. تو آپ لوگ کیوں پابندی نہیں لگا سکتے؟ پابندی لگاؤ، یہ تو صحت کا معاملہ ہے، یہ تو مسلمانوں کا معاملہ، صحت کا معاملہ ہے، آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ابھی کم از کم ہماری حکومت سے یہ درخواست ہے، مہربانی کر کے ایران کے دروازے نہ کھولیں، جب تک وہاں پر بھی اس قسم کا سٹیبل حالات نہ آ جائیں اور کرونا ختم نہ ہو. اس وقت تک اسباب کے دائرے میں، آپ نے ماسک کیوں چڑھوایا ہمیں؟ اسباب کے دائرے میں چڑھوایا نا، تو ماسک چڑھانے کا جو فیصلہ ہے، اس طرح دروازے بند کرنے کی بھی بات ہے نا، یہ دروازے بھی بند کرو ایران کے، کیونکہ وہاں سے آ رہے ہیں. انڈیا کے ساتھ تو ہمارا بند ہی ہے نا، اس سے تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا بند ہے. صرف یہی راستہ ہے جن کی وجہ سے ہمارے پاس آ سکتے ہیں نا. تو اس میں عقل سے کام لو، اس پہ فرقواریت کا شک نہ کرو، یہ ہماری ضرورت ہے، ہمارا حق ہے پاکستانیوں کا کہ ان کو پروٹیکشن دی جائے. تو یہ ایک ریکویسٹ ہے حکومت سے، بہت عاجزانہ، یہ آواز جو بھی پہنچا سکتے ہیں تو پہنچا دے ادھر، جن کا ایوانوں میں آواز جا سکتی ہے پہنچ سکتی ہے. ہاں جی، وہ نہیں ہے وہ کون سا صحافی انصاری نے، وہ عباسی، انصار عباسی، اس تک ہے آپ کی رسائی؟ اس کو پہنچائے کہ وہ اس کو آواز کو اٹھائے، کوئی اور مطلب جو آواز اٹھانے والے لوگ ہوں، تاکہ مطلب یہ کہ بات اوپر جائے، اور مطلب یہ ہے کہ وقت پہ اس کا ہو جائے، کیونکہ الحمدللہ پاکستان میں امید کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز کے شاید ایک دو ہفتے میں ختم ہو جائے. تو وہاں سے اگر دوبارہ آنا شروع ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے کیا سیکنڈ ویو ہو گیا؟ بھائی سیکنڈ ویو کدھر سے آ گیا؟ یہاں کے لوگوں میں تو ختم ہو گیا تھا، تو اب مطلب یہ کہ دروازے بند کر لیتا کہ سیکنڈ ویو نہ آئے. یہ بہت اہم بات ہے، اسباب کے رخ کی بات ہے، اس میں کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے، یہ اسباب کے رخ کی بات ہے. اللہ پاک نے اسباب کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور کوئی بھی مطلب مثال کے طور پر اگر پاکستان کے حالات ہوتے کہ ہم یہاں پر ہوتا اور وہاں ایران میں نہ ہوتا، تو کیا ایران والے ہمارے لیے دروازے کھول دے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. وہ محب وطن ہے, اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ نہیں کہ پرواہ کر دے کسی کی. پرواہ ہمیں سب لوگ کی کرنی ہوتی ہے, بھائی کیا پرواہ ہے, مطلب کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. تو بہرحال بات چل رہی تھی اس بات کی, اعتدال ہونا چاہیے, اعتدال. الحمدللہ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں, اور ارشاد فرمائے کہ پکارتے ہیں اپنے رب کو ڈر اور توقع کی وجہ سے, نیز ارشاد فرمائے کہ پکار تم کو اس کو ڈر اور توقع سے, وہ نیز ارشاد فرمائے کہ بے شک وہ کوشش کرتے تھے نیک کاموں میں اور ہم کو پکارتے تھے شوق سے اور ڈر سے, اور نیز ارشاد فرمائے کہ بے شک تیرا پروردگار ضرور بخشش والا ہے لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر بھی جب وہ توبہ کریں, اور بے شک تیرا پروردگار سخت عذاب والا ہے. تو یہاں پر ڈر اور توقع دو چیزوں کا ذکر ہے, تما اور خوف. مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے بھی, کیونکہ اللہ جل شانہ مختار کل ہے, کسی چیز کی سزا اپنے قانون کے مطابق کسی کو بھی دے سکتے ہیں. معاف کر دے تو الگ بات ہے, لیکن اگر دینا چاہے تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں, قانون موجود ہے. مثلا دیکھے اگر کوئی زہر کا لے تو قانون یہ ہے کہ اس کا نقصان ہوگا, کم از کم بیمار ہوگا, موت تک بھی جا سکتا ہے. ہاں اللہ بچائے تو بچا سکتا ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں اللہ بچائے تو بچا سکتا ہے, لیکن اس کی اپنے اندر ذاتی خاصیت جو ہے وہ زہر میں وہ یہ کہ نقصان پہنچاتا ہے. تو اب یہ بات ہے کہ اسی ڈر کی وجہ سے کوئی زہر کو ہاتھ نہیں لگاتا, حالانکہ اس کا ایمان ہے کہ اگر اللہ پاک بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے, اس کے باوجود زہر کو ہاتھ نہیں لگاتا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے کہا کہ اگر آپ اس پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بچانا چاہے تو کیا آپ کا ایمان ہے کہ بچا لے گا؟ ہاں بالکل, 100% اللہ پاک بچانا چاہے گا تو بچا سکتا ہے, مجھے کوئی شک نہیں اس میں. لیکن پھر چھلانگ لگا دو. اس نے کہا اصل میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ میرا خالق ہے. تو خالق بندے کا امتحان لے سکتا ہے, بندہ خالق کا امتحان نہیں لے سکتا, یہ بے ادبی ہے, لہٰذا میں تو نہیں کر سکتا. وہی بات اسباب والی بات کہ مخلوق جو ہوتا ہے وہ خالق کا ادب کرے گا, اور اللہ تعالیٰ کے کسی قانون کو چیلنج نہیں کرے گا, کیونکہ چیلنج سے انسان نقصان اٹھاتا ہے. جتنے بھی قوموں پہ عذاب آئے ہوئے وہ چیلنج کی وجہ سے زیادہ آئے ہوئے ہیں, چیلنج کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں بھیج دو, وہ جو کہتے ہو تم بھیج دو, ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو ہمارے اوپر. وہ جو قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ یہ جلدی کر رہے ہیں کہ مطلب وہ جلدی ان کے اوپر وہ آ جائے. ہاں جی, تو یہ والی بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں تو پھر چیخ بولنے لگتے ہیں, پھر کیا ہو سکتا ہے. تو یہ جن پہ بھی آیا ہے اس پر اس وجہ سے کہ وہ بغاوت, چیلنج. تو چیلنج اللہ تعالیٰ کو نہ کرو, بہت 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 اونچی شان ہے, بہت بڑی ذات ہے, اس کے قانون بہت 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 یعنی محکم ہے, محکم ہے. مطلب اس کے اندر کوئی درمیان میں ذرا بر بھی خطا کی گنجائش نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ کے قانون سے ڈرو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے, افسوس اللہ کے قوانین بہت اٹل ہیں اور ہم بہت غافل ہیں. اللہ تعالیٰ کے قوانین بہت اٹل ہیں اور ہم بہت غافل ہیں, یہ بات فرماتے تھے. کیسے اٹل ہیں؟ اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قوانین اپنی جگہ پر 100% کام کرنے والے ہیں. مثلا ٹریفک کی کوئی وہ خلاف ورزی کرتا ہے نا, تو کیمرے لگے ہوں یا کوئی اور اس قسم کی بات ہو, چپکے پولیس والے کڑے ہوں, ہوتے ہیں نا, ایک ایسا نظام ہو جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہو کہ بھائی یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے, ہاں جی, اور وہ خلاف ورزی کر لے اور اس کے پیچھے وہ آ جائے پرچہ, وہ یہ آپ نے فلاں جگہ پر یہ کیا تھا, تو پھر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس میں تو کچھ رہنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ آپ کے لاہور میں سے ہوئے, ہاں جی, مطلب ظاہر کیمرے جہاں پر لگے ہوئے, تو اب ظاہر ہے مطلب ہے کہ ایک انسان کراس کر لیتا ہے اس کو, لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے وہ آ جاتا ہے کہ فلاں موقع پہ ٹائم بھی نوٹ ہوتا ہے, ٹائم اس ٹائم پہ جو ہے نا آپ گزر رہے تھے اور آپ نے ریڈ لائن کراس کیا تھا, ریڈ لائٹ. تو جب دو تین بار ایسا ہو جائے نا تو یقین آ جاتا ہے, پھر آدمی کوئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی محتاط رہتا ہے, کہتا ہے بھائی پتہ نہیں پھر دوبارہ کہیں ایسا ہو. موٹر وے پہ دن کے وقت تو سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو کسی بھی جگہ کوئی کڑا ہو سکتا ہے, اور ہمارا مطلب جو ہے نا وہ کیمرہ میں وہ آ جائے گا, گاڑی آ جائے گی اور ہمارے چالان کر سکتے ہیں دن کے وقت. رات کے وقت ذرا مشکل تھا. تو ایک دن ہم آ رہے تھے تو ایک کلر کار کے پاس ایک گاڑی نے ہمیں کراس کیا, تو ایک صاحب نے کہا یہ گاڑی پولیس والوں کی, سفید گاڑی تھی عام, اور وہ 120 پر چل رہی تھی مستقل. تو وہ ایک گویا کہ مانیٹر تھا, جو بھی اس کو کراس کرتا تھا وہ ان کے مطلب جو ہے نا ان کے پاس ان کا نمبر وغیرہ آ جاتا تھا اور وہ نوٹ کر لیتے, آگے جا کر اطلاع کر لیتے, اس کو پکڑ لیتے. کیونکہ ظاہر جو گاڑی 120 پہ جا رہی تھی جو اسے کراس کرے 120 سے زیادہ ہے نا, تو انہیں یہ نظام بنا لیا تھا. تو ایسا ہوتا ہے, لوگ بنا لیتے ہیں نظام. تو جہاں پر اس قسم کا نظام ہوتا ہے پھر لوگ ڈرتے ہیں, پھر لوگ غلطی نہیں کرتے. اور جہاں پر نظام میں کوئی فلاح ہو, کوئی کمزوری ہو جس کو ڈاج دیا جا سکتا ہو, تو وہاں لوگ کسر نہیں چھوڑتے, وہ پورے نظام اس کو کرتے ہیں. اللہ جل شانہ کے نظام میں یہ کمزوری بالکل نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی غلطی کرے اور اللہ کو پتہ نہ چلے, یہ ممکن نہیں ہے. حتیٰ کہ دل میں اگر کسی کا خیال گزرے وہ بھی اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا خیال گزرا ہے. ابھی اس نے گناہ نہیں کیا, گناہ کا ارادہ کیا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا کرنے والا ہے, تبھی اگر آپ اس ارادے کو تبدیل کر لیں اللہ کی ڈر سے تو اس پر ثواب بھی ملتا ہے, کیونکہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے نا. تو اگر پتہ نہ ہوتا تو پھر تمہیں ثواب بھی نہ ہوتا. تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہ نظام بہت پکا ہے, اس میں کوئی نہیں. ہاں البتہ چانس ہے کہ معاف کر دے, چانس ہے کہ معاف کر دے, بالکل اس کا چانس ہے. او ویعفو کثیر, قرآن پاک سے ثابت بھی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو اللہ پاک معاف کرتا ہے, بہت کم پہ پکڑتا ہے, نہیں جب پکڑتا ہے پھر اس سے کوئی بچ نہیں سکتا. ہاں جی, ڈر اس کی دیر گیر اسے کہ بے ڈب گرفت اس کی. ہاں جی, مطلب یہ کہ پھر کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت پکڑ لے, لیکن پکڑ دے پھر فوراً پکڑ دے, پھر مکمل پکڑ دے, پھر اسے کوئی چھوٹ نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ڈر ہمارے پاس ہونا چاہیے. اچھا, تمہیں عرض کر رہا تھا کہ پہلے یہ والی بات کہ وہ قانون تو محکم ہے, اس میں تو کوئی بچ نہیں سکتا کہ کوئی غلطی کرے گا تو پتہ نہ چلے. دوسری بات, بہت سارے لوگوں کو بخشتے بھی ہیں باوجود گناہ کے, ڈیل دے دیتے ہیں کہ توبہ کر لیں, توبہ کر لیں, یہ بھی ہے بس. لیکن ذرا تھوڑا سا غور کر لے کہ ڈیل کس کو دیتے ہیں. ڈیل اس کو دیتے ہیں جو غافل ہے اور ناواقف ہے, دوسری بات. تیسری بات مطلب یہ ہے کہ باقی نہیں ہے, بغاوت پہ آمادہ نہیں ہے, صرف غافل ہے, سمجھدار نہیں ہے یا قانون سے واقف نہیں ہے, اس قسم کے لوگوں کو ڈیل ممکن ہے. حالانکہ اگر پکڑنا چاہے تو اس پہ بھی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ علم حاصل کرنا تمہارا اپنا کام ہے. کوئی زہر کو اگر نہ جانتا ہو اور زہر کوئی کالے، تو کوئی زہر کو کہہ سکتے ہیں مجھے نقصان نہ پہنچاؤ کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا. ظاہر قانون اپنے طور پہ مضبوط ہوتا ہے. تو اس کا یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ یہ وجوہات تین ہو سکتی ہیں. جو لوگ چیلنج کرتے ہیں، کر لے جو کرنا ہے، بس انہوں نے مصیبت اپنے لیے بنا لی. کیونکہ اللہ کو چیلنج کرنا یہ بہت خطرناک بات ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. تو کم از کم اس سے تو بچنا ہے، چیلنج سے تو کم از کم بچنا ہے، کیونکہ یہ تو اپنے گلے میں پانسی کا پندہ ڈلوانے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ غفلت سے نکلنا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو علم اتنا حاصل کرنا چاہیے کہ گناہ اور ثواب کا پتہ چل جائے، تاکہ سارے اسباب ایسے ہو جائے جو خیر کی طرف لے جائیں. تو ڈر اس بات کا ہونا چاہیے. تمہ جو ہے وہ یہ والی بات ہے کہ واقعی اللہ پاک غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی غضب پہ غالب ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ایک قدم بھی نہیں آگے اٹھا سکتے تھے. تھوڑا سا غور کر لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا میں نے جنات کو اور انسان کو مگر اپنی عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پیدائش کا ہمارے لیے جو بنیاد ہے وہ کون سی چیز ہے؟ رب کی عبادت. یہ ہے. لیکن ذرا تھوڑا سا 24 گھنٹوں میں اندازہ کر لے کہ کتنے دیر تک ہم یہ کام کرتے ہیں اور کتنے دیر ہم دوسرے کام کرتے ہیں. اچھا، دوسرے جو کام کرتے ہیں ان میں کتنے جائز اور کتنے ناجائز ہیں، یہ مطلب ہم دیکھ لیں. اب یہ ہم جو چل پھر رہے ہیں یہ کیا اللہ تعالیٰ کا معاف کرنے والے لائن نہیں ہے؟ ڈیل جو دیا ہے پکڑ فوراً نہیں رہے، موقع دے رہے ہیں، تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کے اس صفات کا، غفور رحیم والے صفات کا وہ نہیں ہے؟ یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے انہی صفات کی برکت سے لوگ جنت میں جاتے ہیں. کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ ولکم فی اما تشتہی انفسکم ولکم فی اما تدعون نزلا من غفور رحیم. اس میں پورا سلسلہ کیا ہے؟ ابتدا شرک سے ہوا ہے کہ ایک بات کا اقرار کہ رب ہمارے اللہ ہے، پھر اس پر استقامت، پھر اس کے لیے بشارت. بشارت اس کا کہ آپ کو نہ خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے، اور پھر آگے جا کر وہ جنت کا مطلب جو ہے نا بشارت، جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ جس جو تمہارے جی میں ہوگا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، اور جو تمہارا منہ سے نکلے گا اس کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا. یہ بات فرمائی، لیکن اخیر میں فرمائے نزلا من غفور رحیم، یعنی یہ مہمانی ہے غفور رحیم کی طرف سے. اب اندازہ کر لے یہاں دوسرے صفات بھی لائے جا سکتے تھے. نزلا من رحمان رحیم بھی نزلا من رحمان کریم بھی کہہ سکتے تھے، مطلب کوئی بھی اور صفت بتایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں پر نزلا من غفور رحیم فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ یہ دو صفات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں اس کی وجہ سے بچتے ہیں، اور اللہ پاک کا جو رحم کا مادہ، جو رحم ہے یعنی آخرت میں اس کا ظہور ہوگا مسلمانوں کے لیے بے انتہا، رحیم کی صفت کا، وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے بچت کا باعث ہے. تو یہ بات ہے کہ اللہ پاک غفور رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن تھوڑا سا شرافت کس کا ہم لوگ ذرا اگر ایک رخ لے لیں کہ ہم کہہ دیں کہ جو ہمیں اتنا زیادہ سب کچھ دے رہا ہے بغیر ہمارے مانگے بھی، تو کیا ہم اس سے بغاوت کریں؟ ہمارے ایک ساتھی تھے، اس کو امریکہ میں پی ایچ ڈی کے لیے $500 کا اسکالرشپ مل گیا. وہ ان کا ہوتا ہے اسسٹنٹ شپ کو جو بھی ہوتا ہے، وہ مل گیا. وہ بار بار اس لیٹر کو کھولتا، امریکہ زندہ باد. یہ بات بالکل بار بار امریکہ زندہ باد, اس کو شرم بھی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہاں جی, لیکن $500 جو ان کو دیتے ہیں باقاعدہ ان سے کام لیتے ہیں, ان سے کام لیتے ہیں, تو وہ تو معاوضہ ہے, معاوضہ ان کو دے رہے ہیں. چلو جی, آپ کے لیے ایک راستہ ویزے کا بن گیا, وہ ایک بڑی اچھی بات ہے, لیکن یہ کہ وہ تو آپ سے کام اس کے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لیتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں, مثلاً کے طور پر لیور کو لے لو, یہ لیور کسی کا خراب ہو جائے نا تو پھر کیا کرنا پڑتا ہے, چائنا اور انڈیا جانا پڑتا ہے, اور آج کل کے لحاظ 60-70 لاکھ ہاں جی وہ دینا پڑتا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی شیورٹی نہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پہلو میں ایسے آرام سے رکھا ہوا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. ہاں جی, ایسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے, اللہ پاک نے آپ کو دماغ دیا ہے, اللہ پاک نے آپ کو آنکھیں دی, اللہ پاک نے آپ کو گردے دیے, اللہ پاک نے آپ کو آنتے دیے. یہ ہر نظام اتنا پرفیکٹ ہے اور اتنا زبردست ہے کہ آدمی اس کے اندر غور کرے تو آدمی پتہ نہیں کیا سوچے میں پڑ جائے. وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے جانوں کے اندر غور نہیں کرتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے مفت مل رہی ہے, اس میں اللہ پاک نے کوئی پیسہ نہیں لیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, یہ ہوا جو چل رہی ہے, اس ہوا پہ ٹیکس کوئی لگا دے اور اس کی مول ملے جو ہے مول ملتی رہے, پھر یہ غریب زندہ رہ سکتے ہیں. اور یہاں صورتحال یہ کہ یہ جبری موجودگی ہے, اس کی ہوا کی جبری موجودگی ہے, یعنی آپ اس کو نکال نہیں سکتے. ہوا کو نکالنا سب سے مشکل کام ہے, ویکیوم سب سے مشکل کام ہے انجینئرنگ میں. آپ ویکیوم جنریٹ نہیں کرتے, 100% ویکیوم نہیں ہو سکتا. جتنا ویکیوم کا بڑھے گا پرسنٹیج, اتنا ہی مشکل ہوتا جائے گا, مشکل ہوتا جائے گا, مشکل ہوتا جائے گا. جیسے آپ کسی چیز کو بر نہیں سکتے پورا مکمل, یعنی مطلب وہ مشکل ہوتا جائے گا, مشکل ہوتا جائے گا, اس طرح یہ جو ہے نا مطلب یہ ویکیوم بھی مشکل ہوتا جاتا ہے. تو جب یہ والی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جبری طور پر یہ نعمت دی ہے کہ تم نہ بھی چاہو پھر بھی تمہارے پاس ہوگی. جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے گا تو ہوا تمہارے اوپر کوئی بند نہیں کر سکتا, یہ رہے گا. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو زیادہ فریش ہوا ملتی ہے بمقابلہ مالدار. مالدار تو ایسی کہ پرانی بار بار سرکولیٹ ہونے والی ہوا وہ جب مطلب یہ کہ وہ لیتے ہیں, جبکہ غریب لوگ فریش ہوا لیتے ہیں. ہاں جی, تو اس وجہ سے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم شمار نہیں. پھر اللہ پاک نے جو پانی کا نظام بنایا ہوا ہے, سبحان اللہ, ہم گئے تھے اسکردو, اسکردو سے جب واپس آ رہے تھے تو گلگت کے بالکل کنارے پہ ایک بہت اونچا پہاڑ ہے, تو اس پہ اس وقت بھی برف پڑی ہوئی تھی, اور یہ اکتوبر تھا, اکتوبر کا مہینہ تھا اور برف اس پہ پڑی ہوئی تھی. تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ دیکھو جون کا مہینہ گزر گیا, جولائی کا مہینہ گزر گیا, یہ برف نہیں پگھل سکی, تو کیا خیال نومبر دسمبر میں پگھل جائے گی؟ نومبر دسمبر میں تو نہیں پگھلے گی, اس پر مزید برف پڑ جائے گی. تو یہ برف ابھی پڑی ہوگی کہ پھر دوبارہ جون جولائی آئے گا تو یہ تو زیادہ ہو چکی ہوگی, تو پھر نہیں پگھل سکے گی. ہاں جی, پھر جو ہے نا مطلب اس پہ مزید پڑے گی, اس طرح یہ بڑھتی جائے گی, بڑھتی, اور یہ گلیشیئر بنتا جائے گا, اور یہ گلیشیئر پھر پانی بن کے پھر جو ہے نا موسم میں وہ نیچے آئے گا, اور یہ ماشاءاللہ ہمارے لیے دریاؤں کا پانی بن جائے گا. دریاؤں سے پھر نہر نکلتی ہے, مطلب وہ جو ہے نا وہ پورا نظام اس کے مطابق چلے گیا. اللہ پاک نے کیسا پڑا تھا, بہت صاف پانی ہوتا ہے, بہت صاف پانی ہوتا ہے. تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جسم کے اندر بھی پورا نظام بنائے ہوئے ہیں, بہت سارے نظام ہیں, اور اپنے طور پر بہت فعال ہیں, یہ ہمارا خود جو دفاعی نظام ہے, سبحان اللہ, ایسے عجیب نظام ہے کہ اگر کوئی اس کو سٹڈی کر لے تو حیران ہو جائے, حیران ہو جائے کہ یہ کیسے کرتا ہے کام. ہاں جی, ये मेरा हाथ जो फ्रैक्चर हुआ था, तो डॉक्टर जो उसको यानी जोड़ रहे थे, तो चूंकि एनेस्थीसिया मेरा लोकल था, इस वजह से मैं होश में था, तो मुझसे बातें भी करते जाते थे और काम भी करते जाते थे। मुझे कहते, शाह साहब, हमारा और कोई काम नहीं है, हम सिर्फ ये टूटी हुई हड्डी को एक दूसरे के सामने कर लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, बाकी काम अंदर खुद बहुत होता है, वो तो अल्लाह ताला का काम है, क्योंकि कैसे उसको इधर से भी सिक्रीशन शुरू हो जाता है, इधर से भी सिक्रीशन, आपस में मिल जाते हैं, आपस में फिर बांड बना लेते हैं, और वो बांड इतना मजबूत होता है कि कहते हैं कि अगर हाथ टूटेगा तो उधर से नहीं टूटेगा, फिर किसी और जगह से टूटेगा, वो इतना मजबूत बांड होता है। हाँ जी, अल्लाह ताला का निज़ाम है, आदमी क्या कह सकता। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला की कुदरत हो, सुभान अल्लाह का मुशाहिदा करो, और उस पर अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करो, और अल्लाह ताला की मारिफत से हया हासिल करो, हया हासिल करो, ये बहुत बड़ी दौलत है। अल हया निसफुल ईमान, हया जो है ना, मतलब निसफ ईमान है। वो हया सिर्फ उस हया को नहीं कहते हैं जो अमूमन लोग हया समझते हैं जिसको, वो तो उसका जुज़ है, यानी अपनी नज़रों की इफात और गैर महरम को न देखना, ये जो है ना, ये उसका जुज़ है। असल हया ये है कि जिसने आप पर एहसान किया, आपका सर उसके हमेशा सामने झुक रहे हैं, ये हया है। हाँ जी, देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मूसा अलैहि सलाम बार बार दरख्वास्त कर रहे थे कि कुछ नमाजें और कम करवा लें, नमाजें कुछ और कम करवा लें, तो नमाजें कम करवा रहे थे। 5 पर जब आ गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी दरख्वास्त की, हज़रत आप अब भी चले जाएं, मेरे कौम 3 भी नमाजें नहीं पढ़ सकते थे, ये 5 है, मुश्किल हो जाएगी उनके लिए। मूसा अलैहिस्सलाम भी हमारे बड़े मोहसिन हैं, ठीक है ना, कभी कभी उनको इस लिहाज से भी याद रखना चाहिए, चलो एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ ले, 3 दफ़ा सूरह इख़लास उनके लिए सारे जवाब कर दें। ऐ अल्लाह, तो अपने फ़ल व करम से इस कुरान का सवाब आप सुसम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके तवस्सुल से सारे पैगंबर को, सारे अलिया को पहुँचा दें। बहुत हमारे मोहसिनीन हैं, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मोहसिन हैं, जो दुआ मांगी थी। हाँ जी, तो ये जो है ना, मूसा अलैहिस्सलाम बार बार भेजते रहे, आखिर में आप सल्लम ने क्या फरमाया था, अब मुझे हया आती है, अब मुझे हया आती है। ये हया की कौन सी किस्म है? हाँ जी, तो इसका मतलब है कि अपने खालिक से हया, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वो हया जो आपको गुनाहों से रोक दे, जो आपको अपनी नज़रों में गिरा दे और अल्लाह ताला के सामने अपने आप को डाल ले, और अल्लाह ताला के कुरब को आप उसके ज़रिए से महसूस कर लें, वो हया, वो बहुत बड़ी चीज़ है। अल हया निसफुल ईमान वैसे नहीं फरमाया गया। हाँ जी, तो ये बहुत माशाल्लाह यानी बहुत बड़ी दौलत है। तो ये हया इंसान को हासिल हो जाए। शरीफ आदमी जो होता है ना, उस पर कोई एहसान करता है ना, खुदा की कसम उसके सामना करना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? वो अपनी नज़रों में घड़ा जाता है उसका सामना करते हुए। वो जो दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं ना, वो ऐसे उड़ा देते हैं जैसे उनका हक हो। हाँ जी, ये जो हक समझने वाली बात है ना, यही सबसे बड़ी खबासत की जड़ है। यानी हमारा अल्लाह के ऊपर कोई हक नहीं, अल्लाह ताला का हक हमारे ऊपर है, और अगर हम लोग इस हक को जाने कि अल्लाह ताला का हमारे ऊपर हक है और हमारा कोई हक नहीं, फिर हमें हया नसीब होगी, फिर हमें ये कैफियत नसीब होगी कि हम अल्लाह पाक को, मतलब जिसको कहते हैं ना वो, कि मौजूदगी महसूस करके गुनाह से बचेंगे। वरना फिर ये होगा कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, सिर्फ उस वक्त अल्लाह याद आएगा जब आपको कोई तकलीफ़ होगी, तो आप कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, अल्लाह ने ऐसा क्यों किया, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक उल्टे तरीके से याद आएगा। غلط طریقے سے شیطان یاد دلائے گا. ہاں جی, جیسے آپ کا کوئی حق تھا, حق تو کوئی نہیں ہمارا. ہاں جی, تو یہ جو چیز ہے حیا والی بات, یہ حیا اگر ہمیں مل جائے پھر ماشاء اللہ یعنی ہمارے لیے دین پر چلنا بہت ہی آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ وہ عذاب جو خدا کے پاس ہے تو کوئی شخص اس کی جنت کا امیدوار نہیں ہوگا, اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے وہ رحمت جو خدا کے پاس ہے تو کوئی شخص اس کی جنت سے مایوس نہ ہو. یعنی گویا کہ اللہ جل شانہ کا جو عادلانہ نظام ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ جل شانہ کا جو قاہرانہ نظام ہے اس کا اگر پتہ چل جائے کہ اللہ پاک کچھ بھی کر سکتا ہے, جس کا ابھی آگے ذکر آ رہا ہے, تو آدمی بالکل اپنے جامے میں رہے, ذرا بھر بھی ملے آگے پیچھے کے نہ سوچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ پر. وہ سید تسیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں اس قسم کی باتیں کر رہا تھا تو حضرت نے فرمایا, دیکھو ہماری الماری ہے نا, اس میں اوپر کتابیں پڑی ہوئی ہیں, نیچے بھی پڑی, تو کیا ان کتابوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں اوپر خانے میں رکھ دو یا نیچے خانے میں؟ کہہ سکتے, اگر نہیں جس کو اوپر خانے میں رکھتے اوپر میں رکھتے, جس کو نیچے میں رکھتے تو کہتے ہم اللہ کے سامنے ایسے ہی ہیں. لہٰذا کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسا کیوں نہیں کیا, کیسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ کے مخلوق ہے, جس طرح کتابیں ہماری کتابیں ہم اوپر رکھتے نیچے رکھتے جو بھی, کتابیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے, اس کے لیے مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ تو کسی صورت میں ممکن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ سے شکوہ تو کسی صورت میں ممکن ہی نہیں. ہاں, اللہ پاک سے دعا کی جا سکتی, اور دعا میں عاجزی اختیار کر کے اللہ جل شانہ کی رحمت کو انسان کھینچ سکتا ہے, کیونکہ اللہ پاک نے نظام ایسا بنایا کہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. لہذا آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اس کے ذریعے سے کھینچ سکتے ہیں, عاجزی کے ذریعے سے. تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو دیکھتا ہے کہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لہذا چاہے وہ کچھ بھی نیکی کر لے وہ اس کو قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے جنت میں پہنچائے گی. ہاں اللہ چاہے گا تو ہو سکتا ہے. بس لازم ہے کہ دونوں چیزیں امید و بیم کو ہاتھ سے نہ چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے, اس حال میں کہ وہ مرنے والا تھا. پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو اپنے آپ کو کیسا پاتے اس وقت؟ اس نے عرض کیا, میں اللہ سے امیدوار ہوں اور بے شک اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں چیزیں ایسے موقع پر یعنی دم مرگ کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی, مگر اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ چیز دے دیتا ہے جس کا وہ امیدوار ہے, اس چیز سے محفوظ رکھتا ہے جس سے اس کو ڈر ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر ایک انسان اپنے گناہوں کو سامنے رکھے کہ میرے یہ گناہ ہے, اس پر آدمی ڈرتا رہے اور اللہ کی رحمت سے امیدوار بھی ہو. اب گناہ آدمی کرے اور اس پر امیدوار کی بات نہیں بلکہ اس پر ناز کرے تو کہ بس میرا حق ہے مجھے معاف کرے گا اللہ, نہیں, یہ والی بات ہے. حق کسی کا نہیں ہے, یہ حق کسی کا نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اب میں جب کبھی کبھی جب قرآن پاک میں پڑھتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ جب آپ سے سم سے فرماتے ہیں اگر تو ایسا نہ کرتا تو پھر ایسا ہوتا, آدمی کا دل ہل جاتا ہے. یعنی آدمی جب مطلب دیکھتا ہے نا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ذات کون سی ہو سکتی مخلوقات میں, تو اللہ تعالیٰ اس انداز میں بات ادھر کرتے ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. ہاں جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص نے یوں کہہ دیا کہ بخدا فلان شخص کو اللہ نہیں بخشے گا. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ شخص جو مجھ پر قسم کھاتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا, بس تحقیق میں نے اس کو بخش دیا اور تیرے عمل کو خفت کر دیا. یہ وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی اپنی عمل کی اچھائی پر نظر ہو اور دوسرے کی عمل کی برائی پر نظر ہو, اور اللہ تعالیٰ کے صفت کا خیال نہ ہو رحمت کا اور مغفرت کا اور قدرت کا اس کا خیال نہ ہو تو اپنے عمل پہ ناز ہو کہ مجھے بخش دے گا, اور اس کے عمل کے بارے میں کہتا ہو کہ اس کو اللہ کبھی نہیں بخشے گا. تو کون ہوتا ہے کہہ سکنے والے, اللہ چاہے گا تو بڑے سے بڑے کافر کو ابھی مان دے دے گا اور اس کو بڑے سے بڑا ولی اللہ بنا دے گا. یہ کوئی مشکل تو نہیں, ہوئے کئی دفعہ ہوا ہے, مطلب ایسے ہوا ہے. یہ دیکھو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جن کی وجہ سے کتنا مشکل ہوا تھا, وہ مسلمان ہو گیا. مالک اشتر مسلمان ہو گیا, اور مالک اشتر کو ڈانٹنے والا بغیر ایمان کے چلا گیا, ان کو کہنے والا کہ تو نے اچھا نہیں کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ملا ہے. یہ بہت عبرت کے مواقع ہیں. اور مالک اشتر وہ جو ہے سب کو جمع کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اس کو یہ دونوں کو ایک ہی وقت میں ایمان نصیب ہوئے, مالک اشتر اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. ہاں جی بس ٹھیک ہے جی, اللہ پاک نے دے دیا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ, اکرمہ رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی قدرتوں کا ایک اظہار ہے کہ اللہ چاہے تو جن کے بارے میں تو کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا اس کو جو ہے نا ایمان دے دے گا اور پھر اس کو ولی اللہ بنا دے گا. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یا اللہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ جل شانہ نے کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بے شک غفور رحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے. دونوں چیزیں دیکھو ایک ہی ساتھ میں. اگر آپ قرآن پاک کا مطلب لے لیں یعنی انداز بیان, تو اس انداز بیان میں ایک بات بالکل خاص ہے جو دوسرے انسانوں کے کلام میں بہت کم پایا جاتا ہے. کچھ کچھ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے وہ صلاحیت دی ہے جن میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہے. ہاں جی لیکن عموماً جذبات میں لوگ آ کے جب سختی پہ آتے تو سختی کے بولتے ہیں, جب نرمی کے آتے تو نرمی کے بولتے ہیں. وہ بیلنس والی بات کم ہوتی ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے قرآن پاک میں کہ سختی کے الفاظ آ جائیں اس کے بعد فوراً نرمی کے الفاظ آ جاتے ہیں. جنت کا ذکر آ جائے تو اس کے ساتھ ہی دوزخ کا ذکر آئے گا, دوزخ کا ذکر آئے تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر آئے گا. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم, یہ بالکل ساتھ ساتھ ہے. سلام قولا من رب رحیم وامتاز الیوم ایھا المجرمون, یعنی بالکل ایسے قریب قریب ہیں, آدمی بالکل حیران ہو جاتا ہے. کیونکہ وجہ یہ کہ اللہ پاک جذبات سے بات نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ ارادے سے بات کرتے ہیں. جو ارادہ اس کا ہوتا ہے, جو اس کا قانون ہوتا ہے, اس کے حساب سے بات کرتے ہیں, وہ جذبات سے بات نہیں کرتے. تو اسی طریقے سے جو مطلب اللہ پاک نے یہاں پر بھی فرما دیا کہ بے شک میں غفور رحیم ہوں اور بے شک میرا عذاب دردناک ہے, تو دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ارشاد فرمایا کہ خدا کی تدبیر سے بے خوف نہیں ہوتے مگر ٹوٹے والے لوگ, خسارے والے لوگ. ارشاد فرمایا کہ تحقیق شان یہ کہ خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر کافر لوگ. کافر لوگ ہی نا امید ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو کافر نہیں ہوتے مومن ہوتے ہیں, ان کے اوپر اللہ پاک کی رحم, اللہ پاک کرم کا نظر ہوتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کا دل مطمئن ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تم میں سے ہر ایک سے اس کے پاپوش کے تسمہ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور دوزخ بھی اس طرح ہر ایک سے ایسا قریب ہے. اصل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ہوتے ہم لوگوں کا کام, ایک ہوتے اللہ تعالیٰ کا کام. ہم لوگ کے لیے کام یہ ہے کہ جب پہلے ہم ارادہ نہیں کرتے, ارادہ کرتے ہیں تو پھر اسباب نہیں ہوتے, اسباب ہوتے ہیں تو پھر جو ہے نا مطلب کام شروع نہیں کرتے, جب کام شروع کرتے ہیں تو پھر اس میں سستیاں کرتے ہیں, مطلب گویا کہ ہمارے ساتھ ایک پورا ایک لائن لگی ہوتی ہے مسائل کی. تو ہم لوگ چیزوں کو بہت دور سمجھتے ہیں. مثلا ہم کسی گھر کو بنانا چاہیں تو کافی لمبا چوڑا منصوبہ ہوگا. ہاں جی یا ہم کسی چیز کو روکنا چاہیں تو بڑا لمبا چوڑا منصوبہ ہوگا. کیونکہ ہمارے اسباب، ہمارے تمام چیزیں، مزاجیں وہ اس انداز میں ہیں. اللہ جل شانہ کے لیے مسائل نہیں ہیں. اللہ جل شانہ جب دینے کے اسباب اختیار کرتے ہیں وہ بھی بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں، کوئی اس میں فاصلہ نہیں ہوتا. اور جب لینے کے اسباب ہوتے ہیں وہ بھی بالکل ساتھ ہی ہوتے ہیں. بعض لوگ کو کشف میں دکھا دیا جاتا ہے، وہ تو بعض لوگ کو ذرا کشف کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، لیکن اس سے انکار تو نہیں ہے نا، ہے تو صحیح، موجود تو ہے، تو جن کو ہے ان کو ہے. مثال کے طور پر میں بہت دور تک دیکھ لیتا ہوں تو مجھے کتنا ثواب ہو گیا، مجھے ثواب تو اس کا کچھ بھی نہیں. ہاں البتہ دور دیکھنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لیا اور کسی خیر کو اپنا لیا اپنے ارادے سے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس لیے لوگ اپنے کشف کو استعمال بھی کر لیتے ہیں، صحیح چیز کے لیے استعمال بھی کر لیتے ہیں، استعمال ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے بعض اہل کشف حضرات کو دکھایا گیا ہے بالکل کہ یہ بالکل یہ عذابات انسان کے اوپر بالکل ایسا سوار بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ کو کہیں اور سے لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل ان کے اوپر سوار بیٹھے ہوتے ہیں. بس حکم ملا، بس ایک دفعہ ایک صاحب کشف تھے، ان کو فرشتوں کا انکشاف ہوا، فرشتے دیکھ لیے اسے، تو اس کا کوئی کام تھا تو فرشتوں سے کہا کہ آپ میری مدد کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اللہ سے مانگو، اگر وہ ہمیں حکم دے تو ابھی کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے مانگو ابھی کر دیں گے اگر اللہ پاک ہمیں حکم دے. تو اسی وقت اس نے مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ پاک نے بس وہ فرشتوں کو حکم دے دیا، اور بس آنن فنن وہ کام ہو گیا تھا. اب یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہر مسلمان کے لیے، ان کو تو کشف میں دکھایا گیا نا، تو چلو ایک کم اس کا کمال سمجھتے کہ چلو ایک کشف ہے اس کو دکھا. تو کیا باقی مسلمانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہے مولانا صاحب؟ ہے تو سب کے ساتھ یہ معاملہ نا، یعنی ملی والی بات تو یہ تو نہیں کہ وہ صرف اہل کشف کے ساتھ بات ہے. فدعونی استجب لکم، یہ اہل کشف کے لیے. ہاں جی وہ تو ہم صرف، ہاں اہل کشف کو صرف پتہ چل جاتا ہے، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کو بہت کشف ہوتا تھا، بہت بہت بڑے واضح کشف والے حضرات میں سے تھے، لیکن ان کا ملفوظ ہے کہ جن کو کشف نہیں ہوتا ان کی معرفت زیادہ کامل ہوتی ہے. اب بتاؤ کیسے کامل ہوتی، کبھی سوچے اس پر، غور کریں اس پر، کہ جن کو کشف نہیں ہوتا ان کی معرفت زیادہ کامل ہوتی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کے وعدوں پہ یقین ہے، وہ ایمان بالغیب کے واسطے سے بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں مجدد صاحب نے بات فرمائی ہے، وہ ایمان بالغیب کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، تو ان کی معرفت زیادہ کامل ہے. کشف تو آپ کی آنکھوں کی بات ہے نا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس وقت ارشاد فرمایا جب ان کا بیٹا فوت ہوا تھا، بڑی غمزدہ تھی، کہ اگر آپ چاہیں تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو تیرا بیٹا جنت میں دکھا دے. تو کیا جواب دیا تھا؟ یہ جواب دیا کہ اب مجھے دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے میرے آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، آپ کی بات غلط نہیں ہو سکتی، بس آپ نے فرما دیا، ہو گیا. ہاں جی، تو یہ معرفت ہے، سمجھ میں آ گئی نہیں بات کو؟ جن کو کشف نہیں ہو تو حضرت بادی جی کبریٰ رضی اللہ عنہ کی معرفت ہے، ان کی طرح کی معرفت ہے، تو ان کی طرح کی معرفت کتنی ویلیوبل ہوگی. اور جن کو ہے تو بس ٹھیک ہے، ان کو ہے، ظاہر ہے، مطلب ایک کمال ہے، فضیلت نہیں، کمال ہے، کمال سے ایک آدمی بہت خوبصورت ہو تو کتنا بڑا جنتی ہوگا. جنتی ہونے کے لیے تو اور عمل چاہیے نا، خوبصورتی تو نہیں ہے. ہاں جی، این ممکن ہے بڑے فتنے کا شکار ہو جائے. تو کمال اور چیز ہے اور فضیلت اور چیز ہے، بس یہی والی بات ہے. دیکھو پہلوان ہونا کمال ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا کسی پیر کے لیے کمال کے لیے پہلوان ہونا ضروری ہوگا؟ کیونکہ وہ پہلوان ہو جائے پھر میں اسے بیعت کروں گا، پھر تو بولو پہلوان کے بہت سارے مرید ہوں گے. مطلب یہ کمال کے سے انکار نہیں ہے، لیکن اصل وہ فضیلت کا جو معیار ہے وہ تقویٰ ہے. ہاں جی وہ تقویٰ ہے, اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ میں تقویٰ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا ایک اعلان سن لیں, ان شاء اللہ اگلے اتوار کو ہمارا خواتین کے لیے جوڑ ہے, ان شاء اللہ العزیز آن لائن جوڑ. اگلے اتوار کو ہمارے لیے خواتین کے لیے آن لائن جوڑ ہوگا, اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے اپنے وقت پر جو مختلف جگہ پر خواتین جمع ہو سکتی ہے یا اپنے اپنے گھروں میں, تو ان کو لنک بھیج دیا جاتا ہے, اس کے مطابق پھر جو ہے نا مطلب اپنے اپنے گھروں پہ وہ سن سکتی ہے. 9 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ مطلب جو ہے نا وہ آن لائن جوڑ ہوگا. تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے تیاری انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے ان کو صحیح طریقے سے. کیا تاریخ ہوگی؟ ہاں 16. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو 16 اگست. ہاں 16 اگست انشاءاللہ. ٹھیک ہے صحیح انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.